انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مانگ ایسی کے فقط آنی ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار، فردوس الاخبار کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ 8 پر یہ حدیث نقل کی، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کرام کے واقعات میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ اہم واقعات کو ہم یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ ہم اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی برکتوں کا ذریعہ ہے، رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دی۔ امام ابی عبداللہ بن مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی یہ روایت بیان کی۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار کیا، یعنی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے، گرفتار ہوئے، تو جس نے گرفتار کیا وہ ابو الیسر کعب بن عمر تھے، ان کا تعلق بنو سلمہ سے تھا۔ ان سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو الیسر تم نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ انہوں نے کہا، اس معاملہ میں ایک ایسے شخص نے میری مدد کی تھی جس کو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد، اس کی ایسی ایسی حیثیت تھی۔ تب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہاری مدد ایک مکرم فرشتے نے کی تھی۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، اے عباس، تم اپنا فدیہ بھی دو، اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن الحارث کا فدیہ بھی دو، اور اپنے حلیف عتبہ کا فدیہ بھی دو جن کا تعلق بن الحارث بن فہر سے ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فدیہ دینے سے انکار کیا اور کہا میں اس غزوہ سے پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، یہ لوگ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لائے. آپ نے فرمایا اللہ تمہارے معاملہ کو خوب جاننے والا ہے، اگر تمہارا دعویٰ برحق ہے تو اللہ تم کو اس کی جزا دے گا، لیکن تمہارا ظاہر حال یہ ہے کہ تم ہم پر حملہ آور ہوئے ہو، سو تم اپنا فدیہ ادا کرو. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے 20 اوقیہ سونا بطور مال غنیمت وصول کر چکے تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 20 اوقیہ سونے کو میرے فدیہ میں کاٹ لیجیے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ وہ مال ہے جو اللہ نے ہمیں تم سے لے کر دیا. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس اور مال تو نہیں ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت عباس نے یہ کہا کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے مدنی آقا، میرے غیب داں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جو تو نے مکہ سے روانگی کے وقت ام الفضل میری چچی کے پاس رکھا تھا، اس وقت تم دونوں کے پاس اور کوئی نہیں تھا، اور تم نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس مہم میں کام آ گیا تو اس مال میں سے اتنا فضل کو دینا، اتنا عبداللہ کو دینا، اور اتنا تیسرے بیٹے کو دینا. تو حضرت عباس نے کہا میرے اور ام الفضل کے سوا اس کو اور کوئی نہیں جانتا، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے نبا، ان سے ہے نا، نبا ان کا معنی ہے پوشیدہ خبر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ذالک من انباء الغیب نوحی، ارے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. نبی نبا ان سے ہے، نبا ان پوشیدہ خبر کو کہتے ہیں، اور نبی پوشیدہ خبریں بتانے والا، نبی ہوتا ہی غیب کی خبریں بتانے والا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ میری زوجہ اور میرے سوا اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا، میں نے چھپا کے ان کو وہ مال دیا تھا، لیکن اب میں جان گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں کہ جو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں. یعنی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی شان کا کیا کہنا کہ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے میں حضرت ام الفضل کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ گفتگو بھی بتا رہے ہیں کہ عباس آپ نے کہا کیا تھا کہ اگر میں اس راہ میں یا وہ اس سفر میں مارا گیا تو یہ مال میرے بیٹوں فضل اور قسم اور عبداللہ کے لیے ہے. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی اکیلے میں کی گئی گفتگو کو، اس مال کو، اور جو مال چھپا کر دیا اس کے سارے واقعے کو بیان فرما رہے. اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا اور اسلام کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. امام محمد بن سعد لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن حارث بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نوفل بن حارث بدر میں گرفتار کیے گئے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے نوفل اپنی جان کا فدیہ دو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس سے اپنی جان کا فدیہ دوں. فرمایا اپنی جان کا فدیہ ان نیزوں سے ادا کر دو جو جدے میں ہیں. عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو رہے. کیوں؟ وہ جانتے تھے اس بات کو ہمارے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، تو یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں جو یہ غیب کی خبر دے رہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نصرانی آیا، یعنی حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دومہ کے حکمران عقیدر کی طرف بھیجا. عقیدر نصرانی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی کہ تم اسے اس حالت میں پاؤ گے, پہلے سے بتایا, تم اسے اس حالت میں پاؤ گے کہ وہ جنگلی گائے کے شکار میں مصروف ہوگا. جو حضرت خالد بن ولید روانہ ہوئے, یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید قلعے کے اتنے قریب پہنچ گئے جہاں سے آدمی نظر آ سکتا تھا. رات چاندنی تھی, عقیدر اپنی بیوی کے ہمراہ قلعہ کی چھت پر تھا. اس اثنا میں ایک جنگلی گائے قلعہ کے دروازہ کے ساتھ سر ٹکرانے لگی. عقیدر کی بیوی نے اس سے کہا, کیا آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس کی بیوی نے کہا, کیا اس طرح کے شکار کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ عقیدر نے کہا نہیں, کوئی یہ موقع ہاتھ سے ضائع نہیں کر سکتا. وہ قلعہ کی چھت سے نیچے آیا, حکم دیا کہ گھوڑے پر زین رکھی جائے, پھر اس پر سوار ہوا. اس کے ہمراہ اس کے گھرانے کے چند افراد تھے, وہ اپنے شکار کے لیے روانہ ہوئے. میرے محبوب نے حضرت خالد بن ولید کو روانہ کرتے وقت بتا دیا تھا کہ وہ گائے کا شکار کرتا ہوا تمہیں ملے گا. لہذا اب وہ شکار کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت خالد بن ولید کے قافلے سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی. انہوں نے اسے گرفتار کر لیا, اس کے بھائی کو قتل کیا, جس پر دیباج کی سنہری کبا تھی. حضرت خالد بن ولید نے اسے چھین کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدر کے ہمراہ بھیج دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناصرین, میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبروں کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے. امام عبد الملک بن حشام یہ لکھتے ہیں سیرت ابن حشام میں, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھی. ایک غزوہ سے واپسی پر ہماری ام المومنین بی بی جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ساتھ ہی, آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بطور امانت ایک انصاری کو دے دی. یعنی غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہوئی تو آپ نے ایک انصاری کو دی, حفاظت کا حکم دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت جویریہ کا باپ حارث اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر پہنچا. جب عقیق کے مقام پر پہنچا تو اپنے اونٹوں کو دیکھا جو فدیہ کے طور پر لایا تھا. اسے دو اونٹ بہت اچھے لگے اور عقیق کی وادیوں میں ان اونٹوں کو چھپا دیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیٹی اس جنگ میں قیدیوں میں ہے, یہ اونٹ اس کا فدیہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ دو اونٹ کدھر ہیں جو تم وادی عقیق میں چھپا کر آئے ہو؟ اس نے کہا, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, اللہ کی قسم اس بات پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آگاہ نہیں. حارث مسلمان ہو گیا, ساتھ ہی اس کے دو بیٹے بھی مسلمان ہو گئے اور اس کی قوم کے کئی لوگ بھی مسلمان ہو گئے. حارث نے دونوں اونٹوں کو لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا جو ان دونوں اونٹوں کو لے کر آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ اونٹ پیش کیے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ کو حارث کے حوالے کر دیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا, بہت اچھی مسلمان ثابت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد کو دعوت نکاح دی. ان کے والد نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 درہم مہر عطا کیا. کیا شان ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی. یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناصرین, دلال نبوہ, خصائص کبریٰ, حجت اللہ علی العالمین, البدایا و نہایا وغیرہ میں یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ دوران گفتگو فرمایا ان قریب اس طرف سے, ایک طرف اشارہ کیا, کچھ سوار تمہارے پاس آئیں گے جو اہل مشرق کے بہترین لوگ ہیں. یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور اس جانب روانہ ہو گئے تو 13 افراد پر مشتمل ایک وفد ان سے ملا. پوچھا, کس قبیلہ سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے بتایا, ہم بنی عبد القیس سے ہیں. پہلے سے بتا دیا کہ اس طرف سے کچھ سوار آنے والے ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خلافت کے بارے میں بھی پہلے سے خبریں دی. جی ہاں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، امام حارث بن ابی اسامہ نے اس کو روایت کیا، حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر نے اس کو روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا، مختلف روایات ہیں، محدثین نے اس کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بنیاد کے لیے سب سے پہلے خود پتھر اٹھایا، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اسی ترتیب سے یہ حضرات خلفاء ہوں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں کہ دل میں کیا ہے تمہارے، یہ غیب کی باتیں، چھپی باتیں. ہاں ہاں، حضرت ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ یہ لکھتے ہیں، ہم نے ایک متصل سند سے عبداللہ بن ابی بکر سے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان کی طرف تشریف لے گئے. جب ابو سفیان نے آپ کو دیکھا تو دل میں کہا کاش میں جانتا کہ تو نے کس وجہ سے مجھ پر غلبہ پایا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا اے ابو سفیان، اللہ تعالی کی مدد سے تم پر غالب آیا ہوں. ابو سفیان دل میں سوچ رہے، کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دل کی بات جا کر بیان فرما رہے کہ ابو سفیان میں اللہ کی مدد سے تم پر غالب آیا ہوں. ابو سفیان نے بلا ساختہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عمیر بن وہب کا خفیہ منصوبہ جو اکیلے میں تنہائی میں انہوں نے بنایا تھا اس کو ظاہر کیا. ہاں بہت ساری روایات میں اس کا تذکرہ ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمیر بن وہب آیا، اب انہوں نے منصوبہ بنایا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا، یہ قتل کے ارادے سے مدینے آ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمیر سے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ ہتھیار لیے ہو؟ انہوں نے کہا حاضر ہوتے وقت میں بھول کے تلوار لیے چلا آیا. فرمایا کہ تم کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا میں اپنے لڑکے کے فدیے میں آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم نے حرم میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ سے عہد کیا. اب ان کی باتیں بتا رہے جو صفوان اور عمیر نے آپس میں ایک منصوبہ بنایا تھا اکیلے بیٹھ کے، اور وہ ایک سکیم تیار کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نبی غیب دان یہ فرماتے ہیں عمیر تم نے حرم میں صفوان بن امیہ سے عہد کیا کہ مجھے قتل کرو گے. عمیر نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا. فرمایا تم نے یہ کہا کہ مجھے اس شرط پر قتل کرو گے کہ وہ تمہیں یہ چیزیں دے گا، تمہارا قرض ادا کرے گا، تمہارے عیال کا خرچ برداشت کرے گا. یعنی وہ گفتگو پوری بیان کی جو ان دونوں کے درمیان اکیلے میں ہوئی تھی. عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ میرے اور صفوان کے سوا کسی کو اس کی اطلاع نہ تھی، میں مان گیا کہ اللہ نے آپ کو غیب پر مطلع کیا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ میں روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی کلب کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنے کے لیے بھیجا تو وہ گئیں. جو واپس آئیں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے خاص بات دیکھی ہے، تم نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کر تمہارے بدن کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس پر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، یعنی آپ کو ہر شے کا علم ہے. یہ بی بی عائشہ صدیقہ کے جملے ہیں کہ آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، آپ کو ہر شے کا علم ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے واقعات کی بھی خبریں دی. امام حارث بن ابی اسامہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بھی کئی محدثین نے اس کو ذکر کیا. حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام وہب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فرمائے گا، اور ایک شخص ہوگا جس کا نام غیلان ہوگا، وہ شیطان سے زیادہ لوگوں کو ضرر پہنچائے گا. یہ غیلان جو تھا، یہ دمشقی، یہ قدریہ فرقہ کا سردار ہے. اس نے سب سے پہلے قدر کے باب میں اختراعات کی. اب یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرصہ دراز پہلے اس کی خبر دے دی تھی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے آنے والے واقعات کی خبریں دی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، فتنوں کی خبریں دی، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں بتایا، کون کیسا ہوگا، کون کیا کرے گا. بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا کچھ تحائف دے کر، حضرت عثمان غنی اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تک نکاح ہوا. تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قاصد جو تھا، کافی دیر وہاں ٹھہرا رہا، جب واپس آیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کس چیز نے تمہیں وہاں روکے رکھا. اب وہ رکا ہوا ہے وہاں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسے فرما رہے، میں بتا دوں تمہیں کس چیز نے وہاں روکے رکھا؟ اس نے عرض کی، جی ہاں. آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان اور حضرت رقیہ، اس مقدس جوڑے کے حسن و جمال نے تجھے وہاں روکے رکھا. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا. کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ دل میں کیا ہے، کہاں کون کیا کر رہا ہے. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سراقہ کو جو کنگن کسرا کے پہنائے جانے کی خبر دی تھی، بہت مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسرا کے کنگن لائے گئے. کسرا بادشاہ تھا جب یہ اس کا ملک فتح ہوا، مال غنیمت میں کنگن لائے گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو دور خلافت ہے، ان دونوں کنگنوں کو سراقہ بن مالک کو پہنایا گیا اور وہ کنگن اس کے شانوں تک پہنچے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی کی حمد کے کسرا کے کنگن سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بنی مدلج کے عرابی کے ہاتھ میں ہے. اب یہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غیبی خبر کی بنا پر یہ کنگن پہنائے گئے. جب سراقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت جب مسلمان نہیں تھے، اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سراقہ بن مالک نے ان دونوں کنگنوں کو اس بنا پر پہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے فرمایا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے کس طرح کے کنگن پہن رکھے ہیں. بلکہ حضرت امام بیہقی نے جو وہ روایت نقل کی کہ انہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ کسرا کے کنگن پہنتے وقت تمہارا کیا حال ہوگا. راوی نے کہا، جب کسرا کے کنگن دربار فاروقی میں لائے گئے تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلا کر یہ کنگن پہنائے. اب یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وقت بشارت دی تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سال ہا سال پہلے یہ خبر دے دی. اب اس غیبی خبر کے اندر سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی بھی خبر ہے کہ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے, یہ بھی خبر ہے. یہ بھی خبر ہے کہ کسرا کا ملک فتح ہو جائے گا. یہ بھی خبر ہے کہ اس کے مال غنیمت میں سونے کے کنگن لائے جائیں گے. یہ بھی خبر ہے کہ یہ کسرا کے کنگن حضرت سراقہ کو پہنائے جائیں گے. ہاں جب یہ سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بتا دیا تھا کہ ان قریب ایران کے شہر فتح ہو جائیں گے, کسرا کا ملک مسلمانوں کے زیر نگی ہوگا. لیکن حضرت سراقہ نے دل میں اس وقت یہ مطلب ایک مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے اور کسرا کی بادشاہت بہت بڑی بادشاہت تھی, اور اس وقت یہ بات دل کو لگتی نہ تھی یہ کیسے ہوگا. کہا کیا وہ کسرا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے ملک فتح ہو جائیں گے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ان قریب اس کے زیورات اسے پہنائے جائیں گے. آپ نے یہ اس لیے فرمایا تھا تاکہ آپ کی خبر کی تحقیق ہو جائے. حضرت سراقہ اگرچہ ایک بدو تھے لیکن اللہ تعالی مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ اعزاز بخشتا ہے, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت مرحومہ پر فضل و کرم کا ابر رحمت برساتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دیتے. عشرہ مبشرہ جو مشہور 10 صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دے دی, بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں, کہاں جائیں گے, ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. پھر کئیوں کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے بشارتیں دی, ان کے معاملات کیا ہوں گے. لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کے باوجود نیک عمل ترک نہیں کیے, اس بات پر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہمیں تو جنت کی بشارت مل چکی. نیکیاں کرتے ہیں, نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں. اور آج ہم غور و فکر کریں اپنی حالت پر, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم غفلتوں میں جا پڑے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہم غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا داری میں لگتے چلے جاتے ہوں. میں آپ سے گزارش کروں گا آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, جس میں یہ سوچ یہ فکر یہ ذہن ملتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں کس طرح زندگی بسر کرنی. اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت و اخلاص عطا فرمائے, اور اس مدنی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جینا مرنا نصیب کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.